وفاء المعمل لسلاح معاشرة فقه شريعة طريقة هي مجموعة مدني مذاكرة
هي مجموعة مدني مذاكرة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 9 پر ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا اور الفاظ یہ کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں فلاں کام نہیں کروں گا اور اگر وہ کام کر لیتا ہے تو کیا اس پر کفارہ لازم آئے گا؟ کیونکہ اس نے جو قسم کھائی ہے اس میں الفاظ یہ نہیں کہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں.
صرف یہ کہ قسم سے یا میں قسم کھاتا ہوں تو یہ بھی اللہ تعالی کی قسم مانی جائے گی اور اس پر جو آئندہ کے لیے اس نے کہا اور قسم پوری نہیں کی اس نے تو کفارہ لازم آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت ایک میرا بھی سوال ہے آپ سے کہ اگر بندہ یہ قسم کھا لے کہ میں اپنے باپ اور بھائی سے بات نہیں کروں گا تو اب کیا قسم کھانے کے بعد اس پر باقی رہنا ضروری ہے یا اس کو توڑ ڈالے؟
باپ اور بھائی سے بات نہیں کروں گا یہ قسم کھا لی تو باپ اور بھائی سے بات کر لے اور قسم کا کفارہ دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میرا نام سجاد ہے, میں ضلع خوشاب سے بات کر رہا ہوں. میں بابا جان کی مسکراہٹ کا دیوانہ ہوں.
میں عبدالرشید اتاری مونٹریال کینیڈا سے بات کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل محرم الحرام کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ بہت خوبصورت رہا. ان مدنی مذاکروں سے جو علم دین حاصل ہوا وہ اپنی مثال آپ ہے. اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے.
محمد نواز اتاری ضلع رہنگار خان باغ ہاشمی کبینہ سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ چکی پر آٹا دینے جاتے ہیں, وہ آٹے کی پسائی بھی لے لیتے ہیں اور آٹا بھی رکھ لیتے ہیں. پیارے باپا جان شہری رہنمائی فرما دیجیے ایسا کا کرنا کیسا؟
دو اسلامی بھائیوں نے میری حوصلہ افزائی کی, جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. پابندی سے مدنی چینل دیکھتے رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہے کہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہے, کار ثواب. اچھا آتا غالباً یہ پوچھ رہے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں
جی بابا, تھوڑا بہت
رکھ لیتے
بابا. یہ جب وہ گندم کے دانے جب ہم دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ایک تو کچھ اجرت کے طور پہ بھی لیتے ہیں اور ایک دو کلو آٹا بھی اس میں سے نکال لیتے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح یہ رقم لینا اور اس طرح ان کا آٹا لینا, یہ مجھے بھی یاد ہے کہ وہ بچپن میں دیکھا تھا اس طرح کا کہ جب وہ گندم کی اس طرح وہ اس کو پسانے کے لیے جب چکی پر دے کر آتے تھے تو وہ اس میں سے کچھ آٹا بھی لے لیتے تھے اور کچھ پیسے بھی لیتے تھے, یعنی دونوں چیزیں یہ لیتے تھے اس کی اجرت کے طور پر. تو یہ کیسا ہے؟
یہ تو اس میں تو ہے مسئلہ. ہاں آپ حاجی حسان اس کا جواب دے دیں.
سر اس کو قفیز تحان بولتے ہیں کہ اسی چیز میں سے اجرت مقرر کر لینا, یعنی جو بھی چیز کام کے لیے دی ہے تو اس میں سے اجرت مقرر کر دینے کو قفیز تحان کہا جاتا ہے. جیسے کہ قربانی کے جانور کو کاٹنے کے لیے دیا اور کہا کہ اس میں اجرت کے اندر آپ کو جو ہے وہ کلیجی دے دیں گے یا گوشت دے دیں گے, تو یہ ناجائز ہے.
اسی طرح وہ آٹا دے دیں گے اجرت میں, تو یہ اجرت بھی ناجائز ہوئی. گیہوں دیں گے تو
گیہوں دیں گے وہ ہوتی نہیں ہے صورت ایسی کہ وہ گیہوں دیں. اگر تو وہ الگ سے گیہوں دیتے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے, وہ چیز ہی الگ ہو جائے گی. کلو الگ سے اس کو گیہوں دے دیے اور کہا کہ یہ 10 کلو پیس دو, یہ تمہارے لیے ہم اجرت کے طور پہ دیتے ہیں, تو یہ وہ صورت نہیں کہلائے گی.
اچھا وہ جائز ہے. آٹا نہیں نکال سکتا اجرت میں آٹے. اچھا یہ جیسے آپ نے کلیجی وغیرہ تو نہیں لیتے اجرت میں, قربانی کا تو مسئلہ ہو رہے. جنرل بھی جو بکرے وغیرہ کٹواتے نا تو وہ کھال لے لیتے ہیں, کھال سری پائے بھی شاید لے لیتے ہوں گے اجرت میں, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟
وہی چیز ہے نا, اجرت میں نہیں دے سکتے اس کو, جائز نہیں ہے. یہ
کھال عام ہے آج کل اس پر کہ وہ کھال لے لیتے ہیں اجرت میں کٹائی کے بدلے,
جائز
جو بڑے جانور کی بھی. ہاں یہ جائز نہیں ہے نا. یہ ناظرین دیکھ لیں آپ, آپ کے یہاں کوئی شادی وغیرہ ہو, عقیقہ ہو, عقیقہ تو خیر اس کا تو عقیقے کے اور قربانی کے مسائل تو الگ ہی ہیں, اس میں تو ناجائز ہے ہی ہے یہ کھال یا دینا. یعنی عام جو شادیوں میں بھی یا ویسے ہی کوئی صدقے کا بکرا کٹوایا یا ویسے ہی اپنے گوشت کے لیے بھی کٹواتے ہیں, یہ بولتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دو, 100 روپے دے دو اور کھال بھی دے دو, کھال نہیں دیتے تو 500 روپے لوں گا مثال کے طور پہ. تو 500 روپے میں طے ہو گیا وہ تو صحیح ہے, کھال جو اجرت میں دی نا تو ناجائز ہے. کھال دیے یا سری پائے دیے یا گوشت دیا اجرت کے طور پر تو یہ ناجائز ہے. اسی جس بکرے کو اس نے کاٹا اس میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتے.
اگر اس کے اندر ایسا ہو جائے کہ جو چکی والا اس سے بات کر لی جائے کہ مثال کے طور پر 100 روپے آپ کی اجرت ہے اور آپ اس کے ساتھ ساتھ 1 کلو آٹا لیں گے, تو آپ 100 روپے اجرت کے بجائے 1 کلو آٹے کی جو رقم ہے وہ بھی پلس کر کے, یعنی 150 روپے مثال کے طور پر, اگر 1 کلو 50 روپے کا آٹا ہے تو 150 روپے آپ اجرت لے لو اور یہ آٹا اس میں سے نہیں لینا. میرے خیال اگر یوں کر لیا جائے تو ان کی بھی بچت ہو جائے گی اور ان کی بھی بچت ہو جائے گی.
بجا فرمایا آپ نے, وہ رقم یا اور کسی چیز کی اجرت ہو, آٹے کی اجرت نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا یہاں پر مدنی التجا یہ ہے امیل سنت کی بارگاہ میں کہ جیسے کھال نہیں دے سکتے, اب جس نے جانور ہمارا ذبح کیا اور ذبح کرنے والے سے مثال کے طور پر 500 روپے کی اجرت طے ہو گئی ہے کہ 500 روپے یہ کٹائی کے ہم سے لے گا, اب یہ 500 روپے جو ہم سے لے گا تو اب جب جانور کٹ گئے اب کھال رکھی ہوئی ہے تو اب ہم اس, اب وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ 500 روپے دینے کے بجائے 500 روپے کی اس کو ہم نے کھال بیچی تھی, یعنی اجرت 500 روپے کی طے ہوئی تھی, کھال اجرت میں دیں گے طے نہیں ہوئی تھی, لیکن اب 500 روپے دینے کے بجائے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 500 روپے جو آپ مجھے اجرت میں دے رہے ہیں یا ہم نے اس کو 500 روپے دے دیے, اب وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 500 روپے کی مجھے کھال بھی دے دو, اب ہم نے 500 روپے لے کے اس کو کھال دے دی, تو کیا اس طرح اس کو کھال, کیونکہ عموماً جانور جو کٹواتے کھال ان کے کام کی نہیں ہوتی, وہ کھال کہیں باہر جا کر بیچیں گے, اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ گوشت فروش کو کھال بھی چلی جائے اور یہ اجرت جو ناجائز ہے وہ طریقہ بھی نہ بنے, تو اگر اس کے متعلق کوئی مدنی پھول ہو تو عطا فرما دیں.
گوشت فروش نے اجرت قبول کر لی، اب تو جو بھی تھا ان کا حساب کتاب یہ پورا ہو گیا لین دین کا. اب یہ گاہک کی حیثیت سے اگر کھال خریدتا ہے، اب 500 میں سودا ہو جائے، 700 میں سودا ہو جائے، 300 میں آپس میں سودا ہو جائے، تو یہ سب صورتیں جو ہیں یہ جائز ہیں. اب یہ بھی ان ممالک میں جو کھال بکتی ہے، اب کئی ممالک ایسے بھی ہیں دنیا میں جہاں کھال کچرا کنڈی پر پھینک دی جاتی ہے، اب کام کی نہیں ہے. وہ جس نے وہ کٹوایا جانور اپنے پلے سے اجرت تو دی ہے اس نے، اب وہ کھال پھینک دیتا ہے اور وہ گوشت فروش اٹھا جاتا ہے کہ وہاں اس کی قیمت نہیں، گوشت فروش بھی وہاں کھال لیتے نہیں ہیں، کیا کریں گے. وہاں پروسیسنگ جو ہے اس کی یہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے، لیبر مہنگا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وہ نہیں مطلب کھال کو ہاتھ نہیں لگاتے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد وقار اتاری، رکن مجلس اصلاح برائے قیدیان، پاک برکاتی کابینات، بلوچستان. پپا جان، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، سنا ہے کہ ہمارے بعض بزرگان دین کو جیلوں میں قید کیا گیا، انہوں نے وہاں پر نیکی کی دعوت دی، اس بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرا.
مبلغ ہر جگہ مبلغ ہوتا ہے، اگر وہ کہیں ظلمن قید ہو گیا تو وہاں بھی وہ مبلغ ہے، اور اپنے ساتھ جو قید ہیں ان میں نیکی کی دعوت دے گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی قید میں رہے ہیں اور وہاں آپ کے معجزات کا ظہور بھی ہوا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے کتنی ترقی کر گئے. اسی طرح بعض صحابہ کرام علیہم رضوان بھی قید میں رہے اور ان کی برکتوں سے کفار کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اولیاء کرام کے بھی اس طرح کے واقعات ملتے کہ انہوں نے بھی نیکی کی دعوت دی اور ان کی نیکی کی دعوت کی برکت سے گناہوں سے لوگ تائب ہوئے، اور اب بھی الحمدللہ یہ سلسلہ ہے کہ قیدی جو ہیں یہ دعوت اسلامی کے مبلغین کی نیکی کی دعوت پر، توبہ پر آمادہ ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سنتیں سیکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہ دوسروں کو بھی بتاتے ہوں گے. تو یوں نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ تو رہتا ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہے کہ یہ جو شام میں جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں اس کے متعلق تو کہا ہے کہ صفائی نہ کریں، اور کچھ معاملات ہوتے ہیں دن میں فارغ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی شام کے بعد یہ صفائی وغیرہ جھاڑو وغیرہ دیتی ہیں، تو وہ کیسا؟
صفائی کرنا رات میں یہ جائز ہے، بلکہ بعدوں کا تو ضروری ہے. اب بچے نے پیشاب کر دیا تو صاف نہیں کریں گے، کرنا ہی پڑے گا ظاہر، یا ایک دم وہ ہوا چلی اور گرد اڑی اور وہ سارا دھول کچرا آپ کے گھر میں داخل ہو گیا، کیا کریں گے، اسی پہ لوٹتے رہیں گے، صاف کریں گے اس کو. ارے بتائیے کہ تنگ دستی کے اسباب میں سے لکھا ہے کہ رات کو جھاڑو دینا خصوصاً کپڑے سے یہ تنگ دستی لاتا ہے، جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، پھر بھی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اپنے پیر صاحب کے علاوہ بندہ کتنے پیر صاحبان کا طالب ہو سکتا ہے؟ بذرائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے.
اس کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن یہ کہ بلا ضرورت طالب نہ ہوا جائے، اپنے پیر پر ہی توجہ رکھے کہ مجھے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا، اور اگر کہیں اور سے ملے بھی تب بھی طریقت کا تو یہی ادب ہے کہ وہ یہی ذہن رکھے کہ مجھے میرے پیر سے ہی ملا ہے, سبب کوئی بھی بنا. البتہ یہ کہ برکت حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے طالب ہونا یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب یہ کرنی ہے کہ میں حجام کا کام کرتا ہوں, یعنی نائیوں کا کام, میں داڑھی موڑنا وغیرہ بھی شامل ہے, اور یہ اکثر پڑا جاتا ہے کہ یہ کام حرام ہے, تو اس کے چھوڑنے کے لیے کیا ترتیب بنائی جائے کہ بال بچوں کا گزارا بھی ہو جائے اور کام بھی چلتا رہے. جزاک اللہ خیرا.
داڑھی موڑنے اور ایک مٹھی سے گھٹانے کی اجرت جو ہے نا یہ خبیث ہے, یہ اصطلاح حرام مطلب ہے, تو اس لیے مطلب اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے, توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے. اور آپ اپنی دکان پہ لگا دیں ہیں بعض مدنی ماحول کی برکت سے, مدنی چینل دیکھ کر اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہ بتاتے ہیں ہم نے وہ داڑھی مونڈنا چھوڑ دیا ہے, تو باقی جو بال بناتے ہیں زلفیں بنائی تو یہ بھی اچھی بات ہے کہ زلفیں بنائے. اگر زلفیں نہیں بنواتے لوگ تو ٹھیک ہے, وہ چھوٹے چھوٹے بال رکھواتے ہیں, تو اس کی بھی اجرت جائز ہے. تو آپ لکھ کر لگا دیں کہ یہاں داڑھی مونڈنے یا ایک مٹھی سے کم کرنے نہیں کیا جاتا, داڑھی مونڈنا اور یہاں ایک مٹھی سے کم کرنے کا کام نہیں کیا جاتا, کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. اس طرح کا جملہ آپ لکھ کر اپنے بورڈ لگا دیں, گتے پہ لکھ کر, پلے کارڈ پہ لکھ کر لگا دیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا, تھوڑا مذاق مسکری کریں گے آپ سے. اگر آپ زبان کا کفل مدینہ لگانے والے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ہاں آپ نے اگر بڑبڑانا شروع کیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو آپ کو, بولنا کچھ نہیں ہے, وہ لکھ کے لگا دیں اور بولے تو اس کو پڑھا دیں کہ میں یہ کام نہیں کرتا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اپنے بچوں کو حلال کھلانا چاہتا ہوں, اپنے پیٹ میں بھی صاف ستھری روزی ڈالنا چاہتا ہوں. تو جو اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں, خوف خدا والے ہوتے ہیں, وہ آپ کو شاباش دیں گے, آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے, اور آپ بے روزگار نہیں رہیں گے, بھوکے نہیں مر جائیں گے. جس نے پیدا فرمایا ہے اور جب تک اس نے زندہ رکھنا مقدر کیا ہے وہ خود ہی روزی عطا فرمائے گا اپنے فضل و کرم سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی
محمد.
جب ہم مدنی ماحول میں آئے تھے اس ٹائم اسلامی کتابوں کا مطالعہ کرنے کا بہت شوق ہوتا تھا, لیکن اب بھی نہ شوق رہا ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
یہ شروع شروع میں جوش ہوتا ہے اور بندہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے, پھر آہستہ 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 اس کا شوق جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ کوشش جاری رکھنی چاہیے. کیمیا سعادت میں کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں لوگ حاضر ہوتے تھے اور تازہ تازہ یعنی پہلی بار جب قرآن کریم سنتے تھے تو رونے لگتے تھے, اور ان پر وجد و کیفیت کی ترکیب کیفیت ہوتی تھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح تھے کہ قرآن کریم سن کر ہم پر گریہ و زاری تاری ہو جاتا, ہم بھی روتے تھے, لیکن پھر ہمارے دل, یہ آپ کی عاجزی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ پھر ہمارے دل سخت ہو گئے, کہ اب ہم قرآن حکیم کے سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی سماعت یا اس کے سننے کے خوگر ہو چکے ہیں. بس جو چیز تازہ اور نئی ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. یہی وجہ تھی ان کیمیا سعادت نے مزید لکھا, یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاجیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ حج سے فراغت پا کر جلد اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو کعبۃ اللہ کی حرمت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی. تو یہ کیا ہوتا ہے, اب جیسے کہ حج جس نے کیا ہوگا نا, ہو سکتا ہے اس کو تجربہ ہو, نہ ہو تو یاد کرے کہ جب حج کے لیے مکہ شریف پہنچے تھے کیسا جوش تھا, اور پھر جب حج کے جو پانچ دن گزر گئے جوش کہاں گیا. یہ تجربے کی بات ہے کہ حج سے پہلے ایسا جوش ہوتا ہے حجیوں میں کہ مت پوچھو بات, مگر رفتہ 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 جب حج کے دن آ جاتے ہیں نا, بس حج کر لیا اب وہ اب ٹھنڈے, نہ وہ نمازوں کا شوق, نہ اب وہ اور کاموں میں لگ جاتے ہیں, شاپنگ میں آج کل لگ جاتے ہیں اور دیگر مصروفیات ان کی ہو جاتی ہیں, اتنا ذوق نہیں رہتا عبادت کا. یہ بالکل میری دیکھی ہوئی بات ہے. پھر مدینہ شریف اگر حج کے بعد حاضری ہے پھر جوش تازہ ہو جاتا ہے, اگر کسی طرح چالیس نمازیں پڑھنی ہے تو اگر مدینہ شریف میں بھی زیادہ عرصہ رہ جائے نا تو پھر وہ ذوق بہت مشکل ہے کہ عوام کا ذوق سلامت رہے. تو یوں مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی بھیجتے تھے کہ جلدی جاؤ کہ کعبہ شریف کی عظمت تمہارے دلوں سے گھٹ نہ جائے. تو جو وہ کام کرتے نا مکہ مدینہ, میں نے باہر ہاتھ دیکھا ان لوگوں کو ایسی عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی انتہا نہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا جیسے کچھ یہ مکہ مدینہ میں, مبالغہ کر رہا ہوں. وہ ذوق و شوق جو حاجی کو ہوتا ہے وہ ان کو نہیں ہوتا. اسی طرح جو بار بار عمرہ کرتے ہیں بار بار حج کرتے ہیں ان کو بھی اتنا جذبہ نہیں ہوتا جتنا پہلی بار پیسہ جوڑ جوڑ کے جو ٹھوکرے کھاتا ہوا پہنچے گا, ارے اس کا دیکھنے والا ذوق, اس کی رقت دیکھنے والی ہے, اس کا جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اور جو مالدار ہے مال کے نیچے بار تلے تلے دبا ہوا ہے تو اس کو نہیں اتنا ذوق نہیں ہوتا. حج کے دنوں میں مدینہ شریف میں سرکار کی بارگاہ کی حاضری میں زیادہ ذوق میں نے نوٹ کیا ہے, دقت ہوتی ہے کہ اس طرح غربا پہنچتے ہیں, غریب لوگ پہنچتے ہیں پیسہ جوڑ جوڑ کے, اور زندگی میں ایک بار بیچارہ آئے ہوتے ہیں, عمرے میں مالدار پہنچتے ہیں سال میں دو بار, اب تو ویزا بہت آسان ہو گیا جب دیکھو پہنچتے ہیں تو چکر لگا کے آ جاتے ہیں. اتنا ذوق عام اب کسی کو ہو الگ بات ہے, لیکن جنرل بات کر رہا ہوں میں کہ پھر اتنا ذوق نہیں رہتا. پیسے والوں کو کم ذوق ہوتا ہے میں نے جو دیکھا, وہ غریبوں کو زیادہ ذوق ہوتا ہے. خدا جانے یہ کیا اس میں سمجھاؤں, غلط بھی ہو سکتا ہے. تو غربت اچھی نا, ایسی غربت کے جس میں بس اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگی رہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے محتاجی نہ ہو, بال بچے بھی شاکی نہ ہوں, ضرورتیں پوری ہوتی ہوں, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو, بینک بیلنس نہ ہو تو پرواہ نہیں, فلاٹ نہ ہو تو پرواہ نہیں, دولت کا انبار نہ ہو تو پرواہ نہیں, بھائی اتنا ہو کہ کھائے گھر والے کھائیں, سر چھپانے کی چھت ہے اور بس زیادہ مطلب پیسوں کی بھیڑ نہ ہو جیسے آج کل ہوتی ہے, اور پھر بھی المم مزید اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے کی حوث, یہ نہیں ٹھیک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال دل لگے نہ لگے آپ مطالعہ کرتے رہے, کیونکہ مطالعہ میں دل نہ بھی لگے تو علم دین تو حاصل ہوگا اور یہ کار ثواب ہے, اور جس عبادت میں دل نہیں لگتا تو پھر بھی ہم کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا, جبکہ وہ عبادت میں کوئی کوتاہی نہ ہو. شرعی کوئی اس میں کوتاہیاں نہ کرتا ہوں. کہ جو عمل دنیا میں دشوار ہوگا وہ قیامت کے روز میزان عمل میں اسکیل میں وزن دار ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے تو موت سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا. تو کچھ حصہ دن کے کچھ حصے میں درود پاک 600 بار پڑھ لیا اور پھر رات کو 400 بار یا 500 بار پڑھ لیا, تو یہ کیا روزانہ پڑھنے میں شامل ہوگا؟
اب یہ کہ دن میں کبھی 200 پڑھے, کبھی دوپہر کو 300 پڑھے, شام کو 400 پڑھے, اس طرح اگر 1000 کا عدد پورا کر لیا دن بھر میں تب بھی وہ 1000 درود شریف پڑھنا کہلائے گا. کیونکہ یہ کہیں میں نے نہیں پڑھا کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی وقت کے اندر 1000 درود شریف پڑھے تو اس کی فضیلت ہی ہے. یہ مطلقاً ہے کہ دن میں 1000 بار درود شریف پڑھے تو اس کی یہ فضیلت ہے. واللہ اعلم, سمجھ میں یہی آتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے پڑھے گا جب بھی 1000 کا تو ایک فگر تو پورا ہو جائے گا نا.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, اگر یعنی کہ یہ جو دن کا آغاز اور انتہا اور ابتدا یہ کب ہوگی؟ مثال کے طور پر اگر دن میں وہ دن کے 12 بجے وہ 600 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے, اب رات میں جا کے 400 دفعہ پڑھتا ہے, تو یہ ایک دن کہلائیں گے یا رات میں اور اس اگلے دن کو؟ اگر یہ رات میں یعنی کہ مثال کے طور پر وہ 600 پڑھتا ہے اور دن میں 400 پڑھتا ہے تو یہ ایک دن کہلائیں گے؟
ویسے تو دن صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب پھر سورج ڈوب جاتا ہے, سن سیٹ ہو جاتا ہے, تو وہ دن پورا ہوتا ہے. اب یہ کہ رات دن بھی بعض اوقات لکھا ہوتا ہے روایتوں میں, تو رات دن ہے تو پھر تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا اس کو سمجھنا. اب یہاں دن سے کیا مراد ہے, اور یہ میں نے 600 اور 400 کا جواب دیا وہ بھی وہ حدیث کے جو ظاہری الفاظ ہیں اس کے مطابق, لیکن مفتی صاحب اگر رہنمائی فرما دیں تو مدینہ مدینہ اس میں کہ ایک نشست میں پڑھنا ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے.
نشست کا تو مسئلہ نہیں ہے, اور دوسرا اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں ان میں الفاظ الیوم کے ہوتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دن رات, یعنی جس کو ہم 24 گھنٹے بولتے ہیں وہیں یہاں پر مراد ہوتا ہے. تو اس میں 24 گھنٹوں کے اندر اگر کسی نے پڑھ لیا تو امید ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی.
تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیا تو 1000 پورے ہو جائے تو فضیلت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے کم و بیش 4000 علاقے اور چھوٹے شہر ملا کر ان میں کچھ عرصہ پہلے ہی مدنی مشوروں کا سلسلہ کیا گیا. الحمدللہ ہر کابینات کے وہ علاقے جو نمایاں رہے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے میں چاہوں گا کہ میں نام پیش کروں, آپ ان کے لیے ہمارے لیے استقامت کی دعا بھی فرما دیں. اتاری کابینات میں سعدی کابینہ ڈویژن مشتاق مرشد کا علاقہ طالب کرم مرشد اس کا پہلا نمبر رہا. برکاتی کابینات میں سنانی کابینہ کا علاقہ نال اس کا پہلا نمبر رہا اچھی کارکردگی میں. امجدی کابینات میں قادریہ علاقہ کا کارکردگی میں نمایاں نمبر رہا. قادری کابینہ میں کندھاری کابینہ بھیریا روڈ کا نمایاں رہا. جنیدی کابینات میں جنیدی کابینہ سکھر فیضان مدینہ کے علاقے کا پہلا نمبر رہا. سرانی کابینات میں بستامی کابینہ فیضان صدیق اکبر لودرہ. سہروردی میں پاک حقانی بریلی بستی ملوک اطراف کا پہلا نمبر رہا. چشتی کابینات میں فیضان مدینہ پاک پتن شریف غزالی کابینات میں پاک غزالی این ایس ٹی علاقہ گلزار طیبہ سرگودا حسنینی کابینات میں مزری کابینہ جامعۃ المدینہ میاں والی کا علاقہ پہلے نمبر پر رہا حجویری کابینات میں پاک وارثی کابینہ علاقہ فیضان مدینہ شیخوپورہ کا پہلا نمبر رہا صدیقی کابینات میں ترمیزی کابینہ فیضان رضا گجراں والا علاقے کا پہلا نمبر رہا مہروی کابینات میں جی 11 اسلام آباد کا پہلا نمبر رہا حمبری کابینات میں نشاہی کابینہ فیضان مدینہ پھالیہ علاقے کا پہلا نمبر رہا محمدی کابینات یعنی کشمیر چناسی کابینہ فیضان مدینہ اپر 76 کا پہلا نمبر رہا اور میلادی کابینات گلگت بلتستان میں استور کا پہلا نمبر رہا. مجموعی طور پر پاکستان بھر میں چشتی کابینات کی کابینہ فریدی کابینہ کا علاقہ فیضان مدینہ کا پہلا نمبر رہا اور ماشاءاللہ اس علاقہ مشاورت کے نگران کا نام ہے محمد اسلم اتاری اور یہ مدرسۃ المدینہ میں ناظم صاحب بھی ہیں. الحمدللہ ان کا مدنی انعامات پر بھی 63 سے زیادہ پر عمل ہے. الحمدللہ ان سب کے لیے ہمارے لیے دعا استقامت فرما دیجئے.
ماشاءاللہ اللہ تعالی محمد اسلم کو جلدی جلدی حاجی اسلم بنا دے, حاجی محمد اسلم. اور ماشاءاللہ جنہوں نے بھی عمدہ کارکردگی پیش کی اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے, استقامت بھی نصیب فرمائے, بے حساب مغفرت سے مشرف کرے. ماشاءاللہ خوب اخلاص کے ساتھ مزید کام کرتے رہے, خوب کرتے رہے. اور جنہوں نے وہ نمایاں کامیابی حاصل نہیں کی دل وہ بھی تھوڑا نہ کرے اور وہ بھی مزید زور لگائے. اور یہ اچھا نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقت کرنا, وہ کمپٹیشن, یہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے. تو سب کمپٹیشن کرے, دوڑتے رہے اور شیطان کو تھکاتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال کا جواب اگر عطا فرما دے کہ کیا بے نمازی کو درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟
بے نمازی کو بھی درود شریف کا ثواب تو ملے گا, کلمہ پڑھے گا اس کا بھی ثواب ملے گا, خیرات کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. مگر نماز پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے, اس سے نماز کا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا. یہ نماز ترک کرنے کا, نماز چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا, وہ تو بدستور ہے. اور یہ نماز پڑھنے سے ہی ادا ہوگا, اس کا کوئی قائم مقام نہیں ہے کہ صاحب اب نماز چھوڑ دی ہے یا سستی ہوتی ہے تو آج چلو کچھ پاؤنڈ خیرات کر دیے یا کچھ روپے مسجد کے چندے میں ڈال دیے, اس طرح نماز معاف نہیں ہوگی, تو پڑھنی پڑھنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام شاہزیب ہے اور میں کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ لوگ دنیائی تعلیم میں پیسے دے کے یا نقل کر کے پیپر پاس کرواتے ہیں, ایسا کرنا کیسا جائز ہے یا ناجائز؟
ناجائز ہے, یہ دھوکا ہے, دھوکا بھی ہے, رشوت بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ مشہور ہے کہ فوت شدہ بچوں کی والدہ کو یا والدین کو جمعہ رات کے دن بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک پانی نہیں پینا چاہیے, اگر کوئی پانی پی لے تو فوت شدہ بچہ پہ اثر رہتا ہے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ برائے کرم شرعی رہنمائی فرما دیجئے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بہن بیٹی یا بیوی کو پردے کا حکم دے یا نامحرم رشتے داروں کے ساتھ بے تکلف ہونے سے منع کرے اور اس سبب سے اگر رشتہ دار ناراض ہوں تو پردے کا حکم دینے والا شخص کیا کرے, کیا وہ گناہگار ہوگا؟ اور بعض رشتہ دار تو کہتے ہیں کہ تم اپنی بہن بیٹی یا بیوی پر شک کرتے ہو اس لیے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دیتے ہو, اور خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر بہت زیادہ بے پردگی اور ناچ گانے ہوتے ہیں, ایسی صورت میں اگر رشتہ دار ناراض ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی اس بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
پہلا سوال, جس میں وہ بچہ جس کا نابالغ فوت ہو جائے تو وہ والدین اس کا عصر کے بعد پانی نہ پئیں, کہ پئیں گے تو وہ بچہ پیاسا رہ جائے گا, یہ بالکل غلط اور من گھڑت بات ہے. بچے کو وہ آپ کے کولر کے پانی کی تھوڑی ضرورت ہوتی ہے. جب اللہ کی رحمت ہو گئی تو اب اس کو ہمارے پانی کی, ہمارے کھانے اور غذاؤں کی حاجت نہیں ہے. اب اس کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو ایصال ثواب کریں, وہ اس کو پہنچتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر یہ محرم ماں بہنیں وغیرہ یا بیوی یا بیٹی جو کہ بالغہ ہو چکی ہے, یہ اگر بے پردگی کرتے ہیں تو اس پر محارم کو غیرت کھانا, بیوی کے لیے شوہر کا غیرت کھانا یہ ضروری ہے. اور اگر یہ اس کو مطلب ظن غالب ہے کہ یہ مان جائیں گے تب تو ان کو سمجھانا واجب ہو جائے گا. اور اگر کوئی فتنہ فساد ہوتا ہے تو ان کے لیے دعا کریں. رہا بیوی کا معاملہ, بیوی کا معاملہ زیادہ سخت ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اس کو وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر طرح سے کوشش کرے کہ وہ بے پردگی سے باز آئے, لیکن فساد کھڑا نہیں ہونا چاہیے. فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے ہو گئے اور پتا چلا کہ وہ ایک گناہ سے بچانے گئے تو 100 گناہ اور کرنے پڑ گئے, ایسی نوبت نہ آنے دیں. حکمت عملی سے اس کی ترکیب کی جائے. اگر رشتہ داروں میں وہ شادیاں ہیں اور وہ گانے باجوں کی ترکیب ہے تو اس دور میں واقعی سمجھانا ہے تو مشکل, یہ مانتے نہیں ہیں. پھر بھی اگر ذنے غالب آ گیا کہ گناہوں سے باز آ جائیں گے میں سمجھاؤں گا تو پھر تو سمجھانا واجب ہو جائے گا. اور اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو سمجھانا یہ ثواب کا کام ہے, سمجھا سکتا ہے تو سمجھائے, نہیں سمجھائے گا تو خود گناہگار نہیں ہے. البتہ یہ کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں جیسے کہ وہ حال میں گیا شادی کے, اب وہ گانے دھوم دھڑک کے اور بے پردگی اور یہ بچ ہی نہیں سکتا اس سے, ارے گانے کی آواز تو آئے گی دے رہا تو ہے نہیں, سنائی دے رہا ہے. تو اب یہ کہ اس طرح کے پھر وہاں یہ اپنے آپ کو جانے سے بچائے, نہ اس تقاریب میں حصہ لے جہاں گناہ نہ ہوتے ہوں. جہاں جہاں گناہ یقینی ہے تو ایسی تقریب میں یہ کسی طرح بھی اس میں جانے سے رک جائے, یہ ہے مسئلہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجمع مدنی مذاکرہ,
ہے مجمع مدنی مذاکرہ. Oh,